السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائه المجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. صلوات ابن محمد وعلى قرآن عالم. قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کی گفتگو نقل فرما رہا ہے، جس میں جناب عیسیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر پروردگار کا سلام ہے، جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس دن میں پھر زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یعنی قیامت کا دن. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان جو موضوع گفتگو چل رہا ہے وہ ہے حسین وارث انبیاء. اور بات کل حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تھی کہ حسین آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث اور موسیٰ کے وارث. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حسین نے اسلام کو یہ فیض بخشا ہے کہ ان کے نام پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور محرم کے 10 دنوں میں وہ تمام باطل کی تحریکیں دم توڑ دیتی ہیں جو سال بھر باطل کوشش کر کے پھیلاتا ہے. بات آج آگے بڑھے گی. جناب موسیٰ نے بڑی شان سے باطل کا مقابلہ کیا، وہ اور ان کے بھائی جناب ہارون دونوں اللہ کے نمائندے. فرعون کے دربار میں جا کے انہوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا اور اللہ کی آواز کو پہنچایا، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آئی کہ جہاں قرآن نے ہم کو یہ منظر دکھایا کہ جناب موسیٰ اپنی قوم کو لیے ہوئے دریا سے عبور کر رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے، تھوڑی توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. منظر یہ ہے کہ موسیٰ اپنی قوم کو لیڈ کرتے ہوئے، رہنمائی کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں، اور نکل جانا چاہتے ہیں اس بستی سے جہاں ان کی قوم کو غلام بنا لیا گیا ہے. اور فرعون اپنا لشکر لیے ہوئے پیچھے پیچھے آ رہا ہے کہ یہ ہمارے خدمتگار ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں، یہ ہمارے تابعدار ہیں، ہم ان کو جانے نہیں دیں گے اور پکڑ لیں گے۔ موسیٰ آگے ہیں، بنی اسرائیل پیچھے ہیں، بیچ میں تھوڑا گیپ ہے، اور اس گیپ کے بعد فرعون ہے اور فرعون کا لشکر ہے۔ سچویشن دیکھ لیجئے، دماغ میں لے آئیے۔ مصر میں یہ قیدی بنا لیے گئے ہیں، مصر میں غلام بنا لیے گئے ہیں، اب موسیٰ ان کو اللہ کے حکم سے نجات دلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لیے ہوئے چل رہے ہیں، عورتیں، مرد، بچے، پورا قوم، پورا قبیلہ سب ساتھ ہے، اور تھوڑے فاصلے پر پیچھے فرعون اپنے لوگوں کو لیے ہوئے، اپنے لشکر کو لیے ہوئے، اپنی فوج کو لیے ہوئے، اپنا انتظام اہتمام سب لیے ہوئے کہ ہم ان کو نہیں جانے دیں گے۔ بیچ میں دریا آ گیا، بیچ میں دریا آ گیا، دریا کو دیکھ کے قوم والے گھبرائے کہ ہم یہاں رک جائیں گے، فرعون ہمیں پکڑ لے گا اور ہماری آزادی کی تمنا دل میں گھٹ کے رہ جائے گی۔ لیکن نقطہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر لیڈر اچھا ہے تو ہر مشکل حل ہو جائے گی، اور اگر لیڈر خراب ہے تو ہر آسانی مشکل بن جائے گی۔ چونکہ بنی اسرائیل کا لیڈر معصوم تھا اور نبی تھا اور اچھا تھا، لہذا جب دریا سامنے آیا تو اس نے اپنے عصا کو دریا پر مارا۔ لیڈر آگے آگے تھا، اس کے ہاتھ میں عصا تھا، اس نے عصا کو دریا پر مارا، اور جیسے ہی عصا پانی سے کچھ ہوا دریا نے راستے دے دیے، دریا نے راستے دے دیے، پہاڑ کی طرح پانی کی موجیں سب پان کے ادب سے کھڑی ہو گئیں، اور موسیٰ نے کہا آؤ آؤ۔ ان کی قوم والے ان کے پیچھے پیچھے چلے، سب معصوم نہیں تھے، سب نبی نہیں تھے، سب اللہ کے خاص بندے نہیں تھے، سب کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے دامن پر کسی برائی کا دھبا نہیں ہوگا، نہیں، ہمارے ہی آپ کے جیسے اچھے برے کھٹے میٹھے لوگ ہوں گے، مطلب حضرت موسیٰ معصوم تھے، وہ پاک و پاکیزہ تھے، وہ بہت عمدہ تھے، ان کے بھائی ہارون معصوم تھے، وہ پاک و پاکیزہ تھے، ان کا دامن پاک تھا، مگر باقی قوم جو تھی وہ تو سب معصوم نہیں تھے، وہ تو سب نورانی اور روحانی نہیں تھے، مگر بچے سب، کوئی ایک بھی رہا نہیں۔ معلوم ہوا جب لیڈر نجات پاتا ہے، صلوات اور محمد، سارے بنی اسرائیل نجات پا گئے، اور ایک آدمی کبھی بال بیکا نہیں ہوا۔ اور جب ادھر سے بنی اسرائیل نکل گئے اس پار، تو اب وہ تھوڑے سے غائب سے فرعون تھا، وہ آ گیا وہاں، تو اس نے دیکھا دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں، نہ سنیے گا. اس نے دیکھا دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں, اس نے کہا دیکھو یہ سب میرے لیے بنے ہیں, ہاں یہ سب میرے لیے بنے ہیں, میں نے بنوائے ہیں, ابھی پکڑے دیتے ہیں چل کے. وہ جناب اتر گیا. میں کہوں گا دریا مل جا, اے دریا فرعون آ گیا پھنس گیا, بس اب پانی مل جائے. دریا نہیں ملتا صاحب, فرعون آرام سے آگے آگے چل رہا ہے, اس کا لشکر آ رہا ہے پیچھے, دریا نہیں مل رہا ہے. یا اللہ دیر ہو گئی, فرعون دریا کے اندر چل رہا ہے ابھی تک پانی ملا نہیں. کیا گھبراتے کیوں بھائی, کیا پریشانی ہے تمہیں؟ ابھی فرعون آیا ہے نا, بہت سے فرعونی ابھی خشکی پہ ہیں, جب سب آ جائیں گے ایکو ایک اچھا اب سمجھ میں آیا آپ کی. معلوم ہوا کہ موسیٰ کے ساتھ جتنے ہیں جب تک ایکو ایک نکل نہیں جائے گا دریا سے پانی ملے گا نہیں, اور فرعون کے ساتھ جب تک ایکو ایک نہیں آ جائے گا جس نے فرعون کی تائید کی ہے ڈوبیں گے نہیں, یعنی بچے گا تو لیڈر فالوور کو لے کے بچے گا, اور ڈوبے گا تو لیڈر فالوور کو لے کے. اب ذرا توجہ سے سنیے گا کہ حسین وارث موسیٰ ہیں, شہادت حسین کو 1350 برس ہو چکے ہیں, ابھی تک لوگ کہتے ہیں بدلہ نہیں ہوا شہادت حسین کا, تم رو رہے ہو؟ نہیں, ابھی زمانہ جاری ہے, رونے والے بھی سب آ جائیں, ہنسنے والے بھی سب. صلوات اور محمد ہاں بھائی ایک اعلان ہم بھول گئے تھے بھائی, وہ بھی سن لیجئے کہ کیسر باغ میں اس مجلس کا اسکرین لگا ہے اور یہ مجلس کیسر باغ میں بھی دکھائی جا رہی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں بھی کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں, اور اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد وہاں مجلس ہوتی ہے کیسر باغ میں خود, اس مجلس میں بھی شرکت کیجئے تاکہ اس ادا خانے کی رونق جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح برقرار رہے. خیر یہ اعلان میں شروع میں کرنے والا تھا, بھول گیا تھا, اور اب میرے ذہن میں آیا کہ بس صلوات بھیجنے ہیں محمد. تو عزیزان گرامی, اکثر لوگ ہنستے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ مایوسی کی شدت میں اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ ان کے بارے میں امام آن کے انتقام لیں گے. لینا تھا تو چوتھے نے کیوں نہ لے لیا, بارہویں لیں گے. آپ نقطہ ہی نہیں سمجھے, چوتھے لے لیتے تو بات کے سارے یزیدی بچ جاتے نا. لہٰذا ذوالفقار انتقام کو آخر میں رکھا ہے کہ جتنے اس نظریے کے ہیں سب پیدا ہو لیں تاکہ حساب کتاب ہو تو سب کا برابر. اور اب جب سارے فرعونی آ گئے دریا میں اور سارے حضرت موسیٰ کے لوگ نکل گئے دریا سے, تو ایک دفعہ پانی ملا. وہ جو پانی الگ الگ تھا نا, وہ پانی مل. اور اب فرعون نے جو ایک دو ڈبکیاں کھائیں اور سانس پھولی تو قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ اب جو یہ ایک دو ڈبکیاں کھا کے ابھرے تو کہہ لگے آمن تو میں رب العالمین, میں رب العالمین پر ایمان لے آیا. ارے کیا موقع سے ایمان لائے ہو, یہ آمن تو میں رب العالمین, میں رب العالمین پر ایمان لے آیا. تو حدیث میں ہے کہ وہی نیل کی گیلی مٹی اٹھا کے دریا کی جبرائیل نے ان کے منہ پر مارا, الان اب لائے ہو ایمان. دیکھیے ایمان اسی وقت تک قبول ہوتا ہے جب تک آپ کسی کو بہکائیے نا, اور جب بہکانے والوں کو پھنسا دیا تو اب توبہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. پہلے تو یزید کا ساتھی بنا دیا, بعد میں کہتے ہیں ہم سے مطلب نہیں. چلو اکبر محمد ہو رہا, سنیے کہ اس کے بعد کیا ہوا. یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ پیغمبروں کی اولاد تھی اور پیغمبروں کی نسل تھی. بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے, بنی اسرائیل کون ہے, بنی اسرائیل مصر میں کیسے آباد ہوئے, میں آپ کو دو منٹ میں سنا دوں. جناب ابراہیم کی دو بیویاں تھیں, ایک جناب سارا ایک جناب ہاجرہ. جناب سارا شام میں رہی جو جناب ابراہیم کا وطن تھا, اور جناب ہاجرہ کو حکم خدا ہوا وہ مکے آئیں اور ان کے صاحبزادے جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ دونوں مکے میں رہے اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی نسل چلی جس نسل سے حضور سرور کائنات بھی تھے. ادھر جناب سارا کے صاحبزادے جناب اسحاق تھے, وہ بھی نبی تھے. جناب ابراہیم کے دونوں صاحبزادے نبی تھے, تو جناب ہاجرہ کے صاحبزادے جناب اسماعیل تھے اور جناب سارا کے صاحبزادے جناب اسحاق تھے. جناب اسحاق وہیں شام میں رہے جہاں ان کی والدہ رہی, والد رہے جو ان کا وطن تھا. جناب اسحاق کے صاحبزادے جناب یعقوب تھے. یہ جناب یعقوب جناب اسحاق کے بیٹے اور جناب ابراہیم کے پوتے تھے. یہ بھی نبی تھے, معصوم تھے, پیغمبر تھے. جناب یعقوب کے صاحبزادے جناب یوسف تھے. یہ بھی نبی تھے, معصوم تھے, پیغمبر تھے. ان کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا. سورہ یوسف میں قصہ ہے قرآن میں, عداوت میں ان کو قافلے والے نکال کے لے گئے اور مصر میں لے جا کے بیچ دیا. آہستہ آہستہ حالات بدلتے رہے, ہوتے ہوتے اللہ نے ان کو مصر میں بادشاہت دے دی. وہ مصر کے بادشاہ ہو گئے جناب یوسف. انہوں نے اپنے بھائیوں کو جو خطا کار تھے کیونکہ نبی تھے, لہذا ان کو معاف کر دیا, باوجود اس کے کہ ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا, مگر انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اور اپنے والد کو, والدہ کا ان کی انتقال ہو گیا تھا مگر ان کی خالہ تھیں جن سے جناب یعقوب نے عہد کر لیا تھا, تو ان کو, اپنی خالہ کو جنہوں نے ان کو پالا تھا مسلمان کے, اور اپنے 11 بھائیوں کو, سب کو انہوں نے بلا لیا. اور یہ جناب اسحاق جو تھے ان کا ایک نام اسرائیل بھی تھا. اس کو بچے دماغ میں نوٹ کریں, جناب اسحاق کا نام, جناب یعقوب کا نام, انصاری اسحاق نے جناب یعقوب کا نام اسرائیل بھی تھا, لہذا ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی. یہ مصر میں اس طرح سے بادشاہ ہو گئے, تھوڑے دنوں تک تو بادشاہ رہے, اس کے بعد آپ کو معلوم ہے حکومت کا مزاج گڑبڑ ہوتا ہے بعد میں, اور ویسے لوگ نہیں رہتے تو حکومت نکل جاتی ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی, اور اس کے بعد وہ حکومت ایک دوسرا خاندان تھا قبطی خاندان, اس کو مل گئی, اور اب بنی اسرائیل غلام بن گئے. سمجھے, تھوڑے دنوں بعد اللہ کو اس قوم پر رحم آیا. یہ سب قرآن سے پڑھ رہا ہوں جو کچھ ہے. تھوڑے دنوں بعد اللہ کو اس قوم پر رحم آیا, اور انہی میں اللہ نے ایک نبی مبعوث کیا بنی اسرائیل میں, جناب موسیٰ, اور جناب موسیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت کی اور ان کو منظم کیا اور ان کو آرگنائز کیا, فرعون سے مقابلہ کیا, فرعون کو زیر کیا, اور ان کو لے کے وہاں سے مصر سے پھر شام کی طرف, یہی عرض فلسطین جو ہے جو آج کل کانٹروورشل بنا ہوا ہے, اس کی طرف وہ واپس آئے. اب سنیے, یہ آپ سوچیں گے کہ یہ کڑکا کیوں سنا رہے ہیں, میں کوئی میری مصلحت ہے اس لیے سنا رہا ہوں. یہ ان کو فلسطین کی طرف لے کے آئے مصر سے, اور جب یہ ان کو لے کے آئے ادھر سے, تو اللہ نے ان کو حکم یہ دیا کہ ہم تمہیں ایک زمین پر حکومت دیں گے, ہم تمہیں ایک زمین پر حکومت دیں گے, مگر جب تم اس زمین کے انٹرنس پر پہنچنا, گیٹ پر پہنچنا, گیٹ سے مراد دروازہ نہیں, انٹرنس جہاں سے داخل ہوتے ہیں, تو سجدہ کرنا اور حصہ حصہ کہتے ہوئے داخل ہونا. کیا حکم دیا اللہ نے بنی اسرائیل کو, کہ جب تم اس زمین کے انٹرنس پر پہنچنا, گیٹ پر پہنچنا, تو سجدہ کرنا اور حصہ حصہ کہتے ہوئے داخل ہونا. قرآن مجید میں ہے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً. تم جب داخل ہونا اس جگہ, تو سجدہ کرنا, اللہ کو سجدہ کرنا, شکر کرنا اس کا, اور حصہ حصہ کہتے ہوئے داخل ہونا. جب فرعون ڈوب گیا اور ان کے اطمینان ہو گیا, اور یہ جناب موسیٰ کی قیادت میں اس جگہ تک پہنچے, تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اب تم لوگ سجدہ کرو اور حصہ حصہ کہتے ہوئے داخل ہو. حصہ کے معنی برکت کے ہیں, برکت برکت کہتے ہوئے داخل ہو. وہ جناب مست ہو چکے تھے, بے کھٹکے ہو چکے تھے, پھر ہم تو ڈوب ہی گیا تھا, اب آڑے ہو رہے تھے, نہ سجدہ کیا نہ حصہ حصہ کہا. نبی نے حکم دیا تھا, خدا نے بتایا تھا, نہ حصہ حصہ کہا نہ سجدہ کیا, یوں ہی داخل ہو گئے. داخل ہو گئے تو راستہ بھول گئے. اللہ ناراض ہو گیا اس عمل سے, اور 40 برس تک ایک وادی میں بھٹکتے رہے جس سے نکلنے کا ان کو راستہ ہی نہ ملا. یہ واقعہ قرآنی ہے, اور جس کا دل چاہے قرآن میں پڑھ لے. کہ چونکہ اللہ نے ان پر اتنی نعمتیں نازل کی تھیں اس کے بعد انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی لہذا ان کو سزا ملی اور وہ بھٹکتے رہے اور مشکلات میں پڑے رہے. یہ قصہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ ابراہیم کی ایک نسل جو شام میں تھی مصر میں جا کے اس کا یہ حال ہوا, اللہ نے اس پر رحم کیا مگر اس نے اللہ کا کہنا نہیں مانا. ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی نسل جو مکے میں چلی ان میں بھی تھوڑے آدمیوں کو چھوڑ کے اکثر و بیشتر بھٹک گئے اور بت پرست ہو گئے اور غریبی اور مفلسی اور پریشانی میں زندگی گزارنے لگے اور غیر مہذب قوموں کی طرح بسر کرنے لگے. نہ ان میں تہذیب رہی, نہ تعلیم رہی, نہ دولت رہی, نہ اقتدار رہا, ایک قبائلی زندگی تھی جو وہ بسر کرتے تھے. اللہ کو اس نسل پر بھی رحم آیا اور اس کے اندر اللہ نے اپنے سب سے بڑے رسول کو بھیجا. سنیے, اس رسول نے ان کو منظم کیا, شرک کے بدلے توحید کی تعلیم دی, کفر کے بدلے ایمان دیا, قرآن جیسی کتاب دی, شریعت دی, اچھائیاں بتائیں, برائیاں بتائیں, حرام و حلال بتایا, جائز و ناجائز بتایا, صحیح و غلط بتایا, انسانوں کے حقوق بتائے, کمزوروں کے حقوق بتائے, پڑوسیوں کے حق بتائے, ماں باپ کی عظمت بتائی, اولاد کی قیمت بتائی, ہر چیز رسول نے بتا دی. یہاں تک کہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے اس پر اپنی نعمتوں کو تمام کیا. جس طرح موسیٰ والوں سے کہا گیا تھا کہ سجدہ کرنا اور حصہ حصہ کہنا تو ہماری نعمت کے دروازے کھلیں گے, ویسے ہی محمد والوں سے کہا گیا کہ بیعت کرنا اور مولا مولا کہنا صلوات اور محمد لیکن امت نے وہ نہ کیا جو حکم دیا گیا تھا. تو اگر مشیت ان لوگوں سے ناراض ہو سکتی ہے جن کو کم نعمتیں ملی ہوں, تو جن پر نعمتیں تمام کر دی گئی ہوں, اگر وہ ان نعمتوں کا اقرار نہ کریں تو کیا مشیت کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے؟ تو مشیت ان سے ناراض ہوئی. اور عزیزان گرامی, آج تک آپ ملاحظہ فرما لیں, کبھی آپ نے سوچا, کبھی کسی مسلمان نے یہ بات سوچی کہ آج عالم اسلام کس حال میں ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم جو میر کارواں بننے آئے تھے آج گرد کارواں بن کے رہ گئے ہیں؟ کیا آج مسلمانوں میں علم کا زور اتنا زیادہ ہے کہ ساری دنیا کی قومیں مسلمانوں سے علم میں پیچھے ہوں؟ کیا طاقت ہمارے پاس اتنی ہے کہ ساری دنیا کی قومیں مسلمانوں سے طاقت میں پیچھے ہوں؟ کیا تنظیم ہمارے پاس ایسی ہے کہ ہمارے آرگنائزیشن کے مقابلے میں دنیا میں کسی کے پاس آرگنائزیشن نہ ہو؟ کیا سچائی, نیکی, عمل خیر جس کی تعلیم ہمارے رسول نے ہمیں دی تھی, کیا ہمارے اندر وہ جوہر نمایاں ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہماری کتاب کتاب علم ہے, ہمارا دین دین علم ہے، ہمارا رسول رسول علم ہے، ہمارا مذہب مذہب علم ہے، لیکن ہم خود جاہل ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ جب سب کو چاروں طرف علم ہے تو ہم جاہل کیوں ہیں؟ جب چاروں طرف ہمارے نہریں بہ رہی ہیں تو ہم پیاسے کیوں ہیں؟ جب چاروں طرف ہمارے نعمتیں بکھری ہوئی ہیں تو ہم بھوکے کیوں ہیں؟ جب چاروں طرف ہمارے لباس پھیلا ہوا ہے تو ہم ننگے کیوں ہیں؟ جب چاروں طرف ہمارے عزت و وقار کے سائے ہیں تو ہم بے عزت کیوں ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے اپنی حالت کو غور کیا؟ ہمیشہ دوسروں کا الزام رکھ دینا، ہمیشہ اپنی برائی کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا کے خود دودھ کے دھوئے بن کے الگ ہو جانا. ارے صاحب مسلمان کیا کریں، وہ اسرائیل نے تو یہ کر دیا. اے مسلمان کیا کریں، وہ امریکہ تو مخالف ہو گیا. اے مسلمان کیا کریں، وہ روس نے تو گڑبڑ کر دی. ارے مسلمان غریب کیا کریں، برطانیہ تو مان نہیں رہا ہے. ہے آپ نہ مانیے اس کو پریشان کیجیے، آپ اس کو اپنی سازش کا شکار بنائیے، آپ کے کیے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے کیے کچھ نہیں ہوتا. یہ کیا آفت آئی ہے؟ یہ کیا مصیبت آئی ہے؟ یہ کیا پریشانی ہے؟ کبھی آپ سوچیے کہ مسلمانوں کا علم کدھر چلا گیا. کبھی آپ سوچیے مسلمانوں کا اتحاد کدھر چلا گیا. کبھی آپ سوچیے کہ یہ قوم جو انتہائی مہذب، انتہائی شائستہ، انتہائی باعلم اور انتہائی ذیوقار قوم ہونا چاہیے تھی، آج دنیا میں اس کی تصویر کیا بن رہی ہے؟ آج دنیا کا یہ خیال ہے کہ دہشت گرد مسلمانوں میں ہوتے ہیں، ٹیررسٹ مسلمانوں میں ہوتے ہیں، جھگڑالو مسلمانوں میں ہوتے ہیں، فسادی مسلمانوں میں ہوتے ہیں. میں نے مانا کہ آپ کے لیے دشمن آپ کے یہ کہتے ہیں، تو آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے کیا پروپیگنڈا کیا؟ آپ نے اس کا کاؤنٹر پروپیگنڈا کیا کیا؟ ارے بھائی کوئی مجھے چور کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے نا، تو میرا فرض ہے کہ میں اپنے کو ایماندار ثابت کروں. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اثر صاحب بہت جھوٹے آدمی ہیں، تو یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں دنیا کو سمجھاؤں کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، سچا ہوں. اور اس کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں اور کیسے عرض کروں؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں کوئی اپنی تقریر میں ایسی بات نہیں کہتا ہوں کبھی کہ جس سے کسی دل کو ٹھیس لگے یا کسی کو کوئی تکلیف ہو یا کسی کے اوپر کوئی اعتراض ہو. میں زیادہ سے زیادہ اپنا نظریہ پڑھتا ہوں اور پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں بس. اور مجھے معلوم ہے کہ میری آواز کا جو پھیلاؤ ہے وہ اس کو برداشت بھی نہیں کرے گا. لیکن کبھی آپ سوچیے کہ ذمہ دار مسلمان کیا کر رہے ہیں دنیا میں. ایجادیں ہو رہی ہیں، ہماری ایجادیں کتنی ہیں بھائی؟ دنیا میں جس نے جو بنایا ہو نمائش میں لائے، جو یہودیوں نے جو چیزیں بنائی وہ لائیں، عیسائیوں نے جو چیزیں بنائی وہ لائیں، دوسری قوموں نے جو چیزیں بنائی وہ لائیں، مسلمانوں نے جو بنایا وہ لائیں. کچھ نہیں، خالی خوش ہو لیے. ارے سب کچھ قرآن میں ہے. قرآن میں ہے تو نکالیے نا. معاف کیجیے گا، برا نہ مانیے گا، ہم بھی مسلمان ہیں، کافر نہیں ہیں، لہذا کسی پر طنز نہیں ہے. اپنی درد دل ہے کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ننگا بھوکا بیمار پریشان خزانے کے دروازے پر لیٹا ہو اور کہہ رہا ہو میاں اس خزانے میں جانتے ہو اتنے بڑے بڑے ہیرے ہیں، اس میں بڑی بڑی دیگوں مٹکوں میں سونے کے سکے بھرے ہوئے ہیں, ایسے ڈائمنڈ اور ایسی جیولری ہے کہ دنیا میں کہیں ملے گی نہیں. اگر ایک زیور اس میں سے میں نکال لوں ساری دنیا خرید لوں گا. اس کے اندر اتنا مال ہے کہ ایک مٹھی اگر میں یوں اٹھا لوں خالی تو یہ پورا بمبئی میں مول لے لوں گا. لاؤ یار بیڑی نکالو ذرا, پینے کو بیڑی نہیں ہے. میں تو زندگی سے بہت ساری گفتگو کے بعد بیڑی سلگاؤ, ایک کپ چائے منگا دو, دیر سے نہیں پیے. مال اتنا ہے کہ ساری دنیا خرید لیں, پوزیشن یہ ہے کہ نہ کھانے کو دوا ہے نہ پینے کو چائے ہے. کیوں بھائی, کیا آج عالم اسلام اس پوزیشن میں نہیں ہے؟ آپ سوچئے, دنیا ہمارے لیے جو بھی خیال قائم کرے مگر ہمارا دل روتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ جس ملک میں اللہ کا گھر ہو اس ملک کی حفاظت امریکہ کر رہا ہے. ارے کبھی آپ یہ بھی سوچئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں, یہ مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ حسین غاری سے موسیٰ, توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. میں سلسلہ بیان سے الگ نہیں ہوا ہوں, کبھی کبھی یہ درد دل ہے جو کبھی بیان ہو جاتا ہے. عالم اسلام نے کیا کیا ہے خدا کی قسم, اور کون سا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے؟ اس نئی صدی میں کس شان سے مسلمان داخل ہوا ہے کہ نہ اس کے پاس علم ہے, نہ اس کے پاس اتحاد ہے, نہ اس کے پاس یکجہتی ہے. وہ خون میں نہایا کھڑا ہے. افغانستان میں وہ لہو لہو ہے, عراق میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہے, لبنان میں اس کی حالت خراب ہے. کہیں دوسروں کے رحم و کرم پر زندہ ہے, کہیں دوسروں کے سرمایے پر جی رہا ہے, کہیں اس کے سرمایے میں بھن لگا ہے اور دوسرے چوس رہے ہیں اسے اور وہ مجبور پڑا ہے جیسے کوئی بستر پر بندھا پڑا ہو اور اس کا خون نکالا جا رہا ہو. آپ کبھی سوچئے یہ کیا معاملہ ہے. اب اگر آپ ہم سے پوچھئے گا کہ اچھا تم بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے, تو ہماری بات بہتوں کو اچھی نہیں لگے گی. ہماری بات بہتوں کو اچھی نہیں لگے گی اس لیے کہ رسول اللہ نے جن لوگوں کو قیادت دی تھی اس امت میں, بجائے ان کو قائد ماننے کے اپنے اقتدار کی حوث میں ان کو قتل کیا اور ان پر ظلم کیے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کا انتقام ہے اس امت سے, چونکہ یہ امت مرحومہ ہے, چونکہ اس امت میں رسول رحمت آیا ہے, لہذا اس پر وہ عذاب تو نہ نازل ہوگا جیسا سابق امتوں پر نازل ہوا, لیکن ایک مدت تک اس کو سزا کاٹنا پڑے گی جیسے بنی اسرائیل نے کاٹی ہے. اس لیے کہ جس امت نے علی کے علم سے فائدہ نہ اٹھا کے ان کو ممبروں پر برا کہا, آج جب ہم کہتے ہیں اے خزانے کے مالک کچھ نکال لے تاکہ تیری غربت ختم ہو, بیٹا چابی کھو گئی ہے کھلتا نہیں. ہاں چابی کھوئے گی کیوں نہیں, رسول نے کہا نا مدینہ العلم والی بابو, علی سے منہ موڑا قرآن کی چابی کھو گئی, چلو کر رہا چلو. Oh, no! اس امت کے دامن پر حسن حسین کے خون کے داغ ہیں. کیا خامخواہ کی تقریریں اور تحریریں ہیں. کبھی آپ سوچئے لوگ بڑے مسگائڈ کرنے والے انداز میں باتیں کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, لوگ اپنے خیال میں جواب ہمیں کیا دیتے ہیں. ہم اپنی تعریف ہی نہیں کرتے. ابھی ہم گمراہ ہیں, ہوں گے غلط کر رہے ہیں, ہوں گے غلط ہی ہوں گے. قرآن ہمیں صحیح نہیں یاد ہے, نہیں یاد ہوگا. حدیثوں کو ہم غلط پیش کرتے ہیں, غلط پیش کریں گے. گمراہ ہیں, ہو سکتا ہے گمراہ ہو. ہم نے کبھی اپنے سلسلے میں کوئی بات کہی نہیں. ہم تو ایک سوال کا جواب چاہتے ہیں کہ جس نے حسین کو قتل کیا تھا وہ صحیح تھا کہ حسین صحیح تھے. جس نے حسین کو قتل کیا تھا وہ صحیح تھا یا حسین صحیح تھے. ہم کیا کرتے ہیں وہ الگ بات ہے. ہم ماتم کرتے ہیں وہ حرام ہے, چلو ہم گناہگار ہیں. ہم روتے ہیں وہ ناجائز ہے, چلو ہم ناجائز کام کرتے ہیں. ہم اسلام سے خارج ہو گئے ہیں, چلو ہم کافر ہو گئے ہیں یا مشرک ہو گئے ہیں یا بے دین ہو گئے ہیں, جو بھی ہو گئے ہیں. قیامت کے دن اللہ موجود ہے, وہ ہم کو اپنے جو کچھ بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں یا جو کچھ کیا ہے وہ ہم کو جیسا کچھ ہوگا وہ عادل ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ کرے گا صحیح کرے گا, فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ قادر مطلق ہے. ہم کہیں بھاگ کے نکل نہیں جائیں گے کہ کہیں جو آپ کو زحمت کرنا پڑے کہ بھائی دیکھو بھاگے جا رہے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ بالکل حق اور انصاف ہوگا. تشیل ہے, آئیے ذرا سا راستہ دیں, ایک منٹ دفر مت آگا. بسم اللہ His Excellency آغائے مہندی ہنر پاور کونسلیٹ جمہوریہ اسلامی ایران تشریف فرما ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں محمد علیہ. تو اس سے بحث نہیں کہ ہم کیا ہیں, ہم کیا ہیں اس سے کوئی بحث نہیں. جو کچھ ہوگا وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں ہے. ایک سوال تو ہمارا اپنی جگہ پر رہتا ہے کہ جس نے حسین ابن علی کو شہید کیا ہے اس کے متعلق عالم اسلام کی کیا خیال ہے. یہ میرا ایک ہی سوال ہے ساری دنیا سے, اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہاں وہاں. اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں کہ ہم جو محرم کرتے ہیں وہ اس کے اندر کہاں تک اسلامی حدود میں ہے یا اسلامی حدود سے باہر ہے, یا جائز ہے یا ناجائز ہے, یا صحیح ہے یا غلط ہے. اس سب سے کوئی بحث نہیں, یہ ہمارا معاملہ ہے اور ہم معمولی لوگ ہیں. ہمارے ایسے لوگوں کا تذکرہ بھی ہونا اسلامی محفلوں میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ امام حسین کا ہے کہ جن کو یزید نے کربلا میں شہید کیا, یہ عمل جو ہوا اس کے متعلق کیا خیال ہے عالم اسلام کا. یہ عمل درست ہوا, حق بجانب ہوا یا غلط ہوا. عالم اسلام کو بہت سوچ سمجھ کے جواب دینا چاہیے. اگر درست ہوا, دیکھیے بڑی ہمت کر کے میں جملے بول رہا ہوں, اگر درست ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین غلطی پر تھے اور اس قابل تھے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جبھی تو یہ عمل درست قرار پائے گا نا. اگر یہ کہا جائے کہ درست ہوا کہ حسین قتل کیے گئے، یہ درست قتل کیے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے یہ عمل کیا صحیح کیا. تو پھر ہمارا سوال یہ ہوگا کہ رسول کا اتنا قریبی عزیز جو رسول کی بیٹی کا بیٹا ہو اور رسول کی زبان چوس چکا ہو اور رسول کے سینے پر سو چکا ہو اور رسول اس کو جنت کے جوانوں کا سردار کہہ چکے ہو، اگر حکومت و دولت کے لیے وہ غلطی کر سکتا ہے تو پھر عالم اسلام میں قابل اعتبار کیریکٹر کون ہو سکتا ہے؟ جس کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہو اور جس کی پرورش دعا کے رسول سے ہوئی ہو اور جو بچپنے سے رسول اللہ کی آغوش میں پلا ہو، اگر وہ قابل اعتبار نہیں ہے تو پھر قابل اعتبار کیریکٹر کہاں سے لائیں ہم؟ اور اگر قتل حسین غلط ہوا، قتل حسین غلط ہوا اور جس نے حسین کو قتل کیا اس نے غلطی کی، تو یہ غلطی آج کے بمبئی کے مسلمانوں نے نہیں کی ہے، یہ رسول کے 50 برس کے اندر کے مسلمانوں نے کی ہے. ایک آدمی نے حسین کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ شہادت حسین میں وہ پورا سماج شامل تھا جو یزید کے فعل پر راضی رہا، جس نے یزید کو حسین کے سامنے خلیفہ بنایا اور جو حسین کے بعد تک یزید کو خلیفہ برقرار رکھتا رہا. تو یہ اسلامی سماج یزید ہی کی طرح قابل اعتبار نہیں رہا، اس لیے کہ جس طرح ظالم قابل نفرت ہے اسی طرح ظلم کو سن کے راضی رہنے والا بھی قابل نفرت ہے. تو عزیزان گرامی، جس قوم کے اوپر قتل معصومین کے دھبے ہوں، پتا نہیں کتنے دنوں اللہ کی عذاب کا شکار رہے اور مزاج مشیت اس سے برہم رہے. حسین نے اپنے پورے گھر کو اللہ کے راہ میں دیکھے، ایک روشنی قائم کی، ایک زندگی بخشی، دنیا کے سامنے ایک روشنی کا منارہ قائم کیا، اپنے ساتھ اپنے دل کے ٹکڑوں کو لائے، اپنے ساتھ اپنے ننھے ننھے بچوں کو لائے، اپنے ساتھ بنی ہاشم کے شہزادوں کو لائے. یہ کہاں کی آواز ہے بھائی؟ وہ پیچھے والے گلی میں کر رہا. اچھا آپ متوجہ رہیں، آپ چل جائیے. آپ بیٹھے رہیے، وہ باہر والے خود ہی انتظام کریں گے. جو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں آرام سے بیٹھے رہیں، اور میری آواز جا رہی ہے وہ باہر والے انتظام کریں گے. تو میں آپ کی خدمت میں، آپ ادھر متوجہ رہیں میری طرف، آپ میری طرف متوجہ رہیں. باہر لوگ موجود ہیں، وہ ارینجمنٹ کر لیں گے. میں آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیں. تو میں جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا آپ کی آواز کو آنے دیجیے, آپ اس سے متاثر نہ ہوئیے, آپ میری طرح متوجہ رہیے, یہ آواز میری آواز پر بھاری نہیں ہے, آپ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو آپ سنتے رہیے, بس ایک دفعہ صلوات دے دیجیے سب مل کر. تو میں آپ کی خدمت میں یاد کر رہا تھا کہ حسین اپنے پورے خاندان کو لے کے آئے, اپنے بچوں کو لے کے آئے, اپنے گھر کو لے کے آئے, اپنے رشتہ داروں کو لے کے آئے, اور اس کے اندر ایسے ایسے بچے تھے, ایسے ایسے شہزادے تھے کہ جنہوں نے آج تک جو اپنی قربانی دی تو شاید موت بھی ان پر آنسو بہا رہی ہے. آج ساتویں رات ہے اور اس ساتویں رات میں ہم ماتم کرتے ہیں حضرت قاسم. حسین کا وہ یتیم بھتیجا جسے حسین نے اپنی اولادوں سے زیادہ پیار سے پالا, حسین و خوبصورت قاسم جو اتنے خوبصورت تھے کہ جب مقتل میں آئے تو دشمن نے کہا کہ ایسا لگا جیسے چاند نکل آیا ہے, جیسے چاند نکل آیا ہے. عزیزان گرامی, میں اکثر و بیشتر یہ سوچ کے روتا ہوں کہ جس کو دشمن چاند کہہ رہا ہو اس کو ماں کیا کہتی ہوگی, اس کو بھوبھی کیا کہتی ہوگی, اس کو بہنیں کیا کہتی ہوں گی جس کو دشمن چاند کہہ رہا ہو. عزیزان گرامی, آج کی شب اور کل کے دن ہم حسین کو ان کے یتیم بھتیجے کا پرسا دیتے ہیں, فاطمہ زہرا کو ان کے پوتے کا پرسا دیتے ہیں, بی بی ام فروا کو ان کے لال کا پرسا دیتے ہیں. بیوہ عورت کے لیے اس کا یتیم بیٹا بڑا سہارا ہوتا ہے, لیکن ہائے وہ ماں جس کا سہارا کربلا میں اس سے بچھڑ گیا. جب قاسم امام عالی مقام سے اجازت لینے آئے تو روایت بتاتی ہے کسی شہید کو رخصت کرتے وقت حسین اتنا نہیں روئے جتنا قاسم کو رخصت کرتے وقت روئے, گلے سے لگایا اور رونا شروع کیا. اے میرے مولا حسین, قاسم کو گلے سے لگا کے کیوں رو رہے ہیں؟ ممکن ہے جواب دے, تجھے کیا معلوم, اس وقت میرے دل پر حسن کی جدائی کا داغ پھر تازہ ہو رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا حسن مجھ سے آگ پھر بھی چل رہا ہے. بہت دیر روتے رہے اور اس کے بعد قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا. روایت میں ہے کہ جناب قاسم جب مقتل میں آئے تو خالی کرتا پہنے تھے, زرہ نہیں پہنے تھے. مجھے نہیں معلوم زرہ کیوں نہیں پہنے تھے, شاید وجہ یہ ہو کہ زرہ جوانوں کی بنتی ہے بچوں کی نہیں بنتی ہے. قاسم ابھی 13 سال کے تھے, 13 برس کے بچے کی زرہ نہیں بنتی. روایت بتاتی ہے کہ حسین نے گریبان چاک کر دیا, قاسم فریادیوں کی شکل سے میدان میں آئے اور تلوار چلا رہے تھے. جناب قاسم کی رجس کے اشعار تاریخ کے اندر لکھے ہیں. کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں قاسم ہوں, حسن کا بیٹا, علی کا پوتا, اور جس طاقت سے لڑ رہے تھے قاسم, ایسا لگتا تھا جیسے پورے لشکر کو کاٹ کے ڈال دیں گے. یہ قاسم نہیں لڑ رہے تھے, یہ حسن کے دل کے گھٹے ہوئے جذبات جہاد تھے جو قاسم کی شکل میں نمایاں ہو. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ ایک لعین نے کہا کہ یہ لوگ اس لڑکے سے غلط لڑ رہے ہیں, یہ سب کو مار ڈالے گا, یہ سب کو مار ڈالے گا, یہ لوگ سامنے سے آ کے لڑ رہے ہیں, یہ غلط لڑ رہے ہیں, ان لڑکے کو قتل کرنے کے لیے میں جاتا ہوں. تو حمید کہتا ہے میں نے اس سے کہا کہ اس کے جو گھیرے ہوئے ہیں اس کو, یہ اس کی جان کے لیے کم ہے جو تو بھی جاتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں یہ کم ہے, یہ سامنے سے آن کے لڑ رہے ہیں, یہ آل محمد ہیں, یہ بنی ہاشم ہیں, ان کو دھوکے سے مارا جاتا ہے. غیرت اسلام شرم, کیا محمد کی آل اسی لائق ہے کہ دھوکے سے قتل کی جائے؟ کہا یہ بنی ہاشم ہے, انہیں دھوکے سے مارا جاتا ہے, سامنے سے آ کے یہ نہیں مارے جا سکتے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ لعین بزدلوں کی طرح دور سے جناب قاسم کے پیچھے پیچھے چلا, جناب قاسم کے پیچھے پیچھے چلا, اور ایک موقع پر آن کے اس نے وہ حملہ کیا جو جنگ احد میں حضرت حمزہ پر کیا تھا, یعنی آپ کے پہلو پر زہر میں بجھا ہوا نیزہ مارا. تاریخ بتاتی ہے ادھر قاسم کے پہلو پر نیزہ پڑا, گھوڑے سے گرے, آواز دی یا اللہ, آجوکم اللہ, آوازیں بلند ہیں آپ کی, یا اماں. حدیث میں ہے کہ ہر شہید نے ایک دفعہ پکارا, قاسم نے بار بار آوازیں دی. علماء نے وجہ لکھی ہے, جب قاسم گرے تو حسین سب سے تیز قاسم کی میت پہ گئے, ادھر کا لشکر ادھر, بیچ میں قاسم گھوڑوں کی ٹاپے, یا اماں یا اماں, اے چچا. ہاں دو منٹ بس, حسین لاش پہ پہنچ گئے, قاسم دنیا سے جا چکے تھے, قاسم دنیا سے جا چکے تھے. روایت بتاتی ہے منہ پر منہ رکھ دیا, اے بیٹا تیرا چچا آ گیا. لگا اس پاس آیا جب تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد روایت بتاتی ہے حسین قاسم کی لاش کے سرہانے بیٹھے, قاسم کی لاش کے سرہانے بیٹھے, ایک چٹائی منگائی, حسن کے دل کے ٹکڑوں کو چٹائی میں رکھا, ادھر حسین نے اٹھایا, ادھر عباس نے اٹھایا, ادھر علی اکبر نے اٹھایا, بی بی ام فروا تمہارا لال آ رہا ہے, ارے تمہارا بیٹا آ گیا, سیدہ کے لال کی میت نہ آئی, فاطمہ کا لال زندہ.